का वज़ीर आज़म साहब ज़िक्र कर रहे हैं, इसका लेवल क्या है, किस हद तक ये इन्फ्लुएंस जो है ये पाया जाता है तालिबान पर पाकिस्तान का?
देखिए, तालिबान की लीडरशिप की कुछ मजबूरियां हैं। वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, ज़्यादातर क्वेटा और आसपास के इलाके में, और क्वेटा और अफगानिस्तान का के बॉर्डर के दरमियान जो इलाका है, ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में, उन्हीं देहात में वो रहते हैं। तो अगर उन पे ऐसा प्रेशर लाया जाए जो बर्दाश्त के काबिल न हो, फिर उनके लिए दो रास्ते हैं। या तो वो उस प्रेशर को एक्सेप्ट करें और पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड हो जाएं किसी खास पॉलिसी के लिए, या उनको फिर वतन छोड़ना पड़ेगा। तो अगर उनको वतन छोड़ना पड़े, ये भी उसमें भी मुश्किलात हैं, क्योंकि वहाँ पे जासूसी का निज़ाम बड़ा मुअसर है और लोगों के वेयर अबाउट्स की और लोकेशन की इत्तला दी जाती है, और उसके बाद हमले भी होते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले चंद महीनों में ड्रोन हमलों में सिर्फ तालिबान के जो आइडेंटिफाइड लीडर से उनको टारगेट किया गया है और उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, तो वहाँ पर भी मुश्किलात हैं। तो लिहाजा तालिबान इस हद तक तो उस इन्फ्लुएंस को जो पाकिस्तान का उनके ऊपर है, इस हद तक तो उनको कबूल कर सकते हैं कि वो मुज़ाकरात के मेज़ पर आ जाएं। लेकिन मुज़ाकरात के मेज़ पर आने के बाद वो पाकिस्तान का इतना कंट्रोल फिर नहीं है कि उनको एक ख़ास आउटकम प्रोवाइड करने के लिए मजबूर करें। वो फिर उनका अपना काम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इस हद तक असर डालने की कोशिश की या दबाव बढ़ाने की कोशिश की कि यही फ्रेमवर्क है, और उस फ्रेमवर्क में रहते हुए आप अफगान हुकूमत को एंगेज करें और ये आउटकम आप अचीव करने की कोशिश करें, फिर मैं समझता हूँ कि उनके लिए पाकिस्तान में रहना नामुमकिन हो जाएगा और उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। तो वो भी शायद पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है, इसलिए पाकिस्तान एक खास हद तक उन पर प्रेशर डालता है ताकि वो उनके ज़ेर असर भी रहें और कुछ न कुछ वो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कि उनको निगोशिएशन की मेज़ पे बैठाया जाए, कुछ उनके साथ जो वो अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के बाद फिर वो मुज़ाकरात किस नहज पे आगे जाते हैं और किन शराइत पे तालिबान को मेन स्ट्रीम किया जाना है, इस पर फिर इसमें फिर पाकिस्तान का उन पर बस नहीं चलता। वो उनको खुद डिटरमिन करना होगा, उनकी लीडर्स को खुद डिटरमिन करना होगा कि कैसे वो एग्री होंगे कि वो मेन स्ट्रीम हो जाएं, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है।
ओके, लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, आपने जो गुफ्तगू की है उससे मुझे जो तासुर मिला है वो ये कि पाकिस्तान जो है वो फुल प्रेशर, भरपूर दबाव तालिबान पे डाल सकता है अगर वो चाहें, लेकिन वो डालना नहीं चाहता क्योंकि आपके बकौल अगर अमन मुज़ाकरात करने हैं तो उसके लिए ये नुकसानदेह है, राइट? दिस व्हाट यू सेड।
ये देखे, वो अगर पाकिस्तान इतना अनबेरेबल प्रेशर उन पे डालेगा तो फिर पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि वो पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान हिजरत कर जाए, फिर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और कंट्रोल दोनों खत्म हो जाएंगे।
ओके, ये जो मौजूदा पॉलिसी मीर वैस अफगान साहब किसी हद तक मोमन साहब ने हमें बताई है, ये बताइए कि ये कहाँ तक दुरुस्त है, पाकिस्तान का फुल दबाव ना डालना तालिबान पर, और क्योंकि ये पाकिस्तान के जो बाकी अहदेदार हैं फौजी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका भी ये कहना है कि ये नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर अफगानिस्तान में अमन का को लाना है, तो आप इस पॉलिसी को किस तरह देखते हैं?
शहनाज, मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान उस पोजीशन में है कि वो तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जा सके। तालिबान का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो डर यही होगा कि अगर तालिबान को प्रेशराइज कर दे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ना जाए। और जहां तक असर रसूख का ताल्लुक है या तालिबान पे कंट्रोल का ताल्लुक है, वो तो है पाकिस्तान गवर्नमेंट का तालिबान के ऊपर, और वो अब मेरे ख्याल से इस पे बात करना नहीं चाहते बहुत सारे लोग, क्योंकि ये वाजे हो चुका है। अफगान गवर्नमेंट का भी यही कहना है, उनका भी यही ख्वाहिश है, वो तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को प्रेशराइज कर दे ताकि वो पीस पे आ जाए और आ सके। अब जो इन अवाखिर में जो निशानियां नजर आ रही है, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि तालिबान بات کرنے کے لیے راضی ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک طرف سے تو پاکستان راضی ہو گئی ہے, دوسری طرف سے افغانستان راضی ہو گئی, تیسری جانب امریکہ کا بھی یہی پریشر ہے کہ طالبان کو بات کرنے پہ لانا چاہتے ہیں. پہلے تو امریکہ یہی چاہتے تھے کہ طالبان کو کمزور بنا کر, تاکہ وہ اگر مانگ کرتے, اگر ان کی کوئی خواہش ہو, تاکہ وہ خواہش کم سے کم حصہ طالبان کو مل جائے. لیکن اب میرے خیال سے امریکہ کو بھی یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ممکن نہیں کہ طالبان کے ساتھ وہ مزید اور بھی اسی طرح کی لڑ سکے جس طرح وہ گزشتہ 10-15 سالوں میں لڑ چکی ہے. تو دری اسنا اب سب لوگ اکٹھے ہو کر ظاہراً تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہاں طالبان بات کرنے پہ آ رہی ہیں. اب یہ بات تو الگ ہے کہ کس حد تک یہ افغانستان میں پیس یا صلح کرنا ممکن ہے یا کس حد تک ممکن نہیں ہو سکتا, وہ تو بات کی باتیں ہیں. میرے خیال سے اب تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ اس طرح نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ طالبان بات کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہے, یا راضی کرنے کے لیے پاکستان ان پہ دباؤ ڈال سکتا ہے, یا پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اسے لا سکتا ہے. اور جس حد تک بات کرنے کی بات ہے, جس طرح نواز شریف نے فرمایا یا کہ پاکستانی حکام فرماتے, اس میں نئی بات نہیں ہے. لیکن نئی بات یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے جہاں پہ یہ سلسلہ رکا تھا, وہاں سے پھر ان لوگوں نے ایک متفق طور پہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہاں سے ہم لوگ شروع کرنا چاہتے. تو خوشائن بات یہ ہے کہ بات ہو سکتا ہے, پھر یہ الگ سی بات ہے کہ کہاں تک یہ بات جا سکتا ہے.
ٹھیک, اوکے. تو یہ بتائیے, یہ جو وزیراعظم صاحب نے آج گفتگو کی ہے, ان کا جو نیا ورژن سامنے آیا ہے, یہ کابل کو کہاں تک ایکسیپٹیبل ہوگا؟
دیکھیے, کابل کو میرے خیال سے طالبان کے ساتھ بات کرنے کی یا افغانستان میں صلح لانے کی ہر بات قابل قبول ہے, لیکن میری معلومات کے مطابق افغان گورنمنٹ نے وہاں پہ بھی, آپ لوگوں کو پتہ ہے افغانستان کی جو صدر ہے اشرف غنی اور اس کی جو ٹیم ہے, وہ بہت ہی زیادہ پریشر کے اندر وہ پاکستان کے ساتھ جا چکا ہے اس بار پھر, اور انہوں نے پھر اپنی وہ جو مخالف گروپ ہے پاکستان کے, انہیں یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ کچھ آسانی دی جائے تاکہ پاکستان کا یہ آخری آپشن بھی ختم ہو جائے کہ وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. دوسری جانب اب پاکستان کی سمجھ میں بھی یہ بات آیا ہوا ہے کہ ہاں کوئی راستہ نہیں, اگر افغانستان میں نہ امن ہو, جھگڑا ہو اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, تو پاکستان پہ بھی ان کے اثر تو ہو سکتا ہے. پاکستان پڑوسی ملک ہے, بڑا بارڈر ہے ان کے درمیان, اور آنے جانے کا راستے بند تو نہیں ہو سکتے, بہرحال محدود ہو سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کو پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا ہے, اس طرح نظر آ رہا ہے. دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ بھی یہی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, وہ شاید پاکستان پہ ناراض بھی ہو اور پاکستان ان کی مجبوری بھی ہو, انہوں نے یہی کہا ہوا ہوگا کہ بھائی اب یہ صلح لانا ہوگا. اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, افغانستان تو شروع سے یہی چاہتا ہے, اور افغانستان تو نواز شریف کی اس بات پہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ خوش ہیں اگر وہ کر لیں, لیکن زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات پہلی بار نہیں ہوا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ کئی بار نواز شریف یہ کہہ چکا ہے یا پاکستانی حکام یہ کہہ چکا ہے کہ ہم لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ شاید اگر جلدی میں پاکستانی کوئی قدم اٹھایا, جو کہ اس بار اشرف غنی کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ طالبان کے خلاف کوئٹہ اور بلوچستان میں اسپیشلی آپریشن کر لیں گے, تو اب پتہ چلے گا کہ پاکستان کو
کیا آگے دنوں میں, جی بالکل, کہ حالات جو ہیں وہ کس موڑ پہ جاتے ہیں. رستم شاہ مومن صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ انفلوئنس جو ہے پاکستان کا طالبان پر موجود ہے کسی حد تک, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے کئی دھڑے ہیں, اور خاص طور پر دو بڑے دھڑے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں, ملا منصور اور ملا رسول کے, ان دونوں میں اختلافات بھی بڑے شدید قسم کے ہیں, آپ کے علم میں ہے. یہ بتائیے گا, جب پاکستان بات کرتا ہے کہ ہمارا انفلوئنس جو ہے موجود ہے, کس گروپ پر ان کا انفلوئنس موجود ہے, اور یہ دو دھڑوں میں خاص کر جو ہمیں اس وقت اختلافات نظر آ رہی ہیں, اس کو کم کرنے میں بھی پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے ان اختلافات کو؟
پاکستان کو شاید کرنا ہوگا, کیونکہ اگر دھڑے دو سے تین ہو گئے, چار ہو گئے, پانچ ہو گئے, پھر افغانستان میں این آر کی پھیلنے کا خدشہ ہے, اور پھر فیفڈمز ایمرج ہونے کا خطرہ ہے, جو کہ شاید افغانستان کے لیے بھی اور پاکستانی افغانستان کی بارڈر کے لیے بھی بہت اچھی بات نہیں ہوگی, وہ سارا بارڈر ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. اس وقت دو دھڑے ہیں جن میں سے 90% جو طالبان کے کارڈرز ہیں انہوں نے ملا اکثر منصور کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے. جو ملا محمد رسول اور منصور دادلہ کا گروپ ہے وہ فارا میں ہے اور کچھ زابل میں ہے, ان دونوں صوبوں میں ان کی کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. لیکن پاکستان اگر اس وقت بات کرے گا, انگیج کرے گا تو ملا اختر منصور کے گروپ کو کرے گا, کیونکہ وہی ڈومیننٹ گروپ ہے اور وہی اس وقت طالبان کی لیڈرشپ ان کو لیڈر گنا جاتا ہے اور ان کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر ان کے ساتھ بات چیت میں کوئی بریک تھرو آتا ہے تو پھر ملا محمد رسول اور منصور دادلہ کو آن بورڈ آنا ہوگا, کیونکہ پھر وہ آئسولیشن میں چلے جائیں گے. اس لیے بات جو ہے, بات کرنی ہے تو اختر منصور کے گروپ سے کرنی ہے, کوئی معاہدہ بھی کرنا ہے تو ان کے ساتھ کرنا ہے, ایگریمنٹ بھی ان کے ساتھ کرنا ہے. جو داعش ہے,
لیکن یہ تبھی ہو سکے گا مومن صاحب, تبھی یہ ہو سکے گا جب ملا رسول اور باقی جو دڑے ہیں, جو ان دو دڑوں سے تو چھوٹے ہیں لیکن موجود تو ضرور ہے, اس وقت وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس کی جو پریزنس ہے وہ کافی ویزیبل ہے افغانستان میں, ان کو آپ نظر انداز بھی تو نہیں کر سکتے نا, ان کو بھی پیس ٹاکس کا
ایک وقت میں ان سارے دڑوں کو انگیج کرنا مناسب نہیں ہے. وہ معاملہ میں سمجھتا ہوں اتباع کا بھی شکار ہوگا. ہر ایک دھڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور بھاری سمجھتا ہے, اس لیے اپنی اپنی شرائط پیش کرے گا جن کو آپ اکوموڈیٹ نہیں کر سکیں گے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. لہٰذا آپ نے اسی دھڑے کے ساتھ بات کرنی ہے جن کو 90% افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے اور وہ اختر منصور کا گروپ ہے. باقی تو تین چار اور دھڑے ہیں, داعش بھی ہے جو صرف دو صوبوں میں ہے, ترکستان اسلامک موومنٹ میں ہے جو دو شمالی صوبوں میں ہے, فدائی محاذ ہے جو سینٹرل افغانستان میں ہے, اور جو محمد رسول کا گروپ ہے وہ فارا میں ہے اور وہ اس میں ہے یہ زابل میں ہے. تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں, اگر آپ ان کے پیچھے پڑ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے آپس کے جو اختلافات اور ایک دوسرے پہ الزامات اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا گنوانے کی جو کوشش ہوگی اسی میں آپ پھنس جائیں گے, بات آگے نہیں جائے گی.
اوکے ٹھیک, اس وقت ایک کالر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ایک بڑا اچھا میں کہوں گی آرٹیکل چھپا ہے ایکسپریس ٹریبیون میں, اس پہ بھی کچھ چیلنجز کا اور کچھ امیدوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان پیس ٹاکس کی اس پہ ہم بات کریں گے اور اس پہ پھر ہم میر ویس افغان صاحب جو ہیں ان کے بھی انالیسز لیں گے, لیکن اس وقت ایک کالر کو ہم سنتے ہیں کوہاٹ سے, اکبر خان افریدی صاحب. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم, خان اکبر افریدی کو آج سے بات کر رہا ہوں.
جی سر,
مومن صاحب سے میرا کوشچن, کیا اب یہ کہا جائے کہ افغانستان کے صدر اور بھارتی وزیر اعظم مودی صاحب کی نازک مزاجی واقعی کوئی رنگ لا سکتی ہے؟ کیونکہ ان کا مزاج تو ہفتے یا دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں پاکستان کے بارے میں ریورس گیئر میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. کیا واقعی ان کی یہ جو ڈیمانڈ لسٹ ہے پاکستان کی, یہ کر کے دو دو وہ کر کے دو دو یہ کر کے دو دو وہ کر دو, وہ لسٹ آگے کریں گے یا خود بھی کچھ حرکت کر کے اس علاقے میں امن کے لیے واقعی کوئی مخلص کوشش کریں گے؟
انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا ہے اور اسی کا ذکر جو ہے مومن صاحب آپ نے اپنے آرٹیکل کے آخر میں بھی کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک خود مختار ملک ہے, وہ جس سے چاہیں تعلق رکھ سکتا ہے. اس پہ کمنٹ کیجئے گا جس اینگل سے اسی سیم ایشو پہ ملک نائب نے روشنی ڈالی ہے.
دیکھیے, مفروضوں کی بنیاد پہ ہم پالیسی نہیں بناتے, ہم پالیسی بنائیں گے اپنے قومی مفادات کو دیکھ کر. افغانستان کا کی سٹیبلٹی جو ہے سب سے زیادہ پاکستان کو متاثر کرے گی پازیٹیولی, اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سب سے زیادہ متاثر کرے گی نیگیٹیولی پاکستان کو. لہٰذا پاکستان کے سٹیکس ہیں, ہمیں یہ بھی ریکگنائز کرنا ہوگا کہ اگر ہم ہندوستان کے رول کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ناراضگی افغانستان میں پیدا ہوتی ہے.
صحیح.
یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف ایکسٹینسیولی بڑا شدید غم غصہ پایا جاتا ہے, اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. یہ 35 سال کا جو کمیولیٹو وہ ہے جو اینگر ہے, بعض اوقات مینیفیسٹ ہوتا ہے جلوسوں میں, جلسوں میں, گفتار میں, سپیچز میں, ایکشنز میں. इसलिए हमें सोच समझ के काम करना होगा। भारत चौथा बड़ा डोनर है अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, अफगानिस्तान को मदद की जरूरत है, भारत मदद कर रहा है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई अजीब बात नहीं है, इसको पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। और अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसको ये हक हासिल है कि किस मुल्क के साथ किस नहज पे ताल्लुकात रखे जाएं। हाँ, पाकिस्तान ये मुतालबा जरूर कर सकता है और करना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दी जाए, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, तुर्की के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, रूस के साथ, पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, वो अफगानों का अपना काम है। कौन सी हुकूमत वहां पे बने ये अफगानों का काम है, किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात बने ये अफगानों का अपना काम है। पाकिस्तान को या किसी और मुल्क को इस पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है और इसी वजह से हम अफगानिस्तान में अपनी गुडविल दोबारा कायम कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान को ये तस्वर करके देखा जाए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पॉलिसी डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहा है या अपने फेवरेट्स वहां पे इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है या किसी और मुल्क के इन्फ्लुएंस को या कंट्रोल को कम करने की कोशिश कर रहा है, इससे जो बैकलैश होगा वो हमारे हक में नहीं है।
ओके, ये जो कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात इस्तेहकाम से मुतल्लिक, इसके हवाले से हमें पुर उम्मीद क्यों होना चाहिए, उम्मीद क्यों रखनी चाहिए? अपने आर्टिकल में आपने 3 वजूहात इसकी बताई हैं, लेकिन आगे चलकर आपने कुछ चैलेंजेस का भी जिक्र किया है। मैं चाहूँगी कि आप वो हमारे सामीन के साथ अगर शेयर करें प्लीज़, फिर उस पर मीर वैस साहब के भी हम कमेंट्स लेंगे।
देखिए, इस वक्त तालिबान जो हैं उन पे पाकिस्तान का भी प्रेशर है और तालिबान पे दाइश का भी प्रेशर है और तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का भी प्रेशर है और तालिबान एक रास्ता निकालना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि लोग वहाँ जंग से तंग आ गए हैं, 35 साल की लड़ाई ने वहाँ अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा शदीद हालात पैदा कर दिए हैं, 50% अनएम्प्लॉयमेंट है और अफगानिस्तान के 40% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अफगानिस्तान का जो GDP है उस वो 95% फॉरेन फंडिंग से और जो कोएलिशन फोर्सेस की वहाँ पे स्पेंडिंग है उससे आता है। वहाँ जो OPM है वो 1,25,000 एकड़ पे काश की जाती है और 6,000 टन जो है उसकी पैदावार है, उसकी वजह से सेंट्रल एशिया में और ईरान में और पाकिस्तान में मसाइल पैदा हो रहे हैं। बल्कि ईरान में जो है 15,00,000 लोग जो हैं वो इस वक्त ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं। लिहाजा मसाइल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब लोग तंग आ जाते हैं तो वो अमन का रास्ता ढूंढने लगते हैं और मैं समझता हूँ कि तालिबान भी अमन का रास्ता ढूंढ निकले हैं अभी और उसी लिए उन्होंने मरी में बातचीत शुरू की और उस वक्त जो बातचीत शुरू हुई उसमें भी अख्तर मंसूर लीडर थे और उनकी मर्जी से और उनकी अप्रूवल से उन्होंने अपनी टीम के मेम्बरान को वहां भेजा, जिन्होंने अफगान हुकूमत के नुमाइंदों से अमरीका और चीन के नुमाइंदों की मौजूदगी में बात शुरू की। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें एक उम्मीद की किरण इस वक्त नजर आ रही है, अगर कि मुश्किलात हैं और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी लॉबी है जो नहीं चाहती कि वो स्टेटस को डिस्टर्ब, क्योंकि वो स्टेटस को के बेनिफिशरीज हैं। और फिर दूसरा चैलेंज ये भी है कि छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये अगर समझ जाए कि तालिबान के साथ कोई बातचीत में ब्रेक थ्रू आने वाला है तो हो सकता है कि ये वो इधर उधर वो ट्रबल पैदा करने की कोशिश करें, ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चैलेंजेस को और कम किया जा सकता है, क्योंकि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो अफगानिस्तान के अवाम हैं वो चाहते हैं कि अमन की तरफ कदम आगे बढ़ाए जाएं और उसमें एक होप और ऑप्टिमिज्म के एक दूसरी बेसिस ये है कि अब तालिबान को मेन स्ट्रीम करने के लिए आपने कोई इनकलाब नहीं लाना, बल्कि अगर दस्तूर में एक या दो आर्टिकल में कोई मामूली तब्दीली आ जाए तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आखिर इस वक्त भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका अफगानिस्तान के दस्तूर में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पे आपने बिठा दिया है और वो काम कर रहे हैं और वो फंक्शनल हैं। लिहाजा अगर एक दो तीन जगहों में कोई तब्दीली आ जाए जिससे कि तालिबान के जो डिमांड है सिस्टम्स के हवाले से वो अगर पूरे हो सके और फिर उनको मेन स्ट्रीम किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट ختم ہو سکتا ہے, وہ ڈیوریبل پیس کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں.
اوکے اوکے رستم شاہ مومن صاحب, اس سیگمنٹ کا ٹائم چونکہ بالکل ختم ہو چکا ہے. میر ویس افغان صاحب, آپ نے رستم شاہ صاحب کو بھی سنا, وہ ہمیں پر امید کیوں رہنا چاہیے, پیس ٹاکس جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں, آپ کس طرح دیکھتے ہیں حالات جو ہیں وہ ان قریب, آپ کو کچھ لگتا ہے کوئی امکانات نظر آتے ہیں کہ یہ امن پروسیس دوبارہ شروع ہو جائے گا؟
جی رستم شاہ مومن صاحب کے ساتھ تو میں موافق ہوں جہاں تک ان کی آرٹیکل ہے, لیکن ایک بات کی ذکر ہونا چاہیے کہ افغانستان میں بھی کچھ دڑے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے, ان کی مفاد لڑائی جھگڑے میں. اسی طرح دڑے پاکستان میں بھی موجود ہیں, اور پاکستان میں بھی کچھ خاص حلقے جو نہیں چاہتے, ان کی مفاد اسی میں شاید ہوگا. دوسری جانب بات کرنے کی یا سٹارٹ ہونے کی تو مجھے اب امید ہے بات سٹارٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ رکے ہوئی تھی. اس کا گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ ہاں اس بات کرنے پہ پھر یہ لوگ جا سکتا ہے. اگر پاکستان اس بار ایمانداری کے ساتھ پاکستانی حکام یہ کام کر سکے اور یہ اپنی باتوں پہ کڑے رہے, جس طرح کہ انہوں نے اس بار ڈیلیگیشن کے ساتھ کہا ہوا ہے, جو افغان گورنمنٹ کو ان لوگوں نے وعدے دیے ہوئے ہیں, یا اسی طرح امریکہ جو ہے وہ پریشرائز کر دے دونوں ملکوں کو, تو ہاں افغانستان اس بار کچھ اچھے راستے پہ چل سکتا ہے یہ, یا طالبان کے ساتھ. اور طالبان نے بھی یہ اس بات کو طالبان کی سمجھ میں بھی آیا ہوا ہے کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر بہت سارے گروپیں بن چکے ہیں, جیسے کہ سب سے بڑا چیلنج جو طالبان کے لیے ہے وہ داعش ہے, جو آج کل بہت ہی سرگرم ہے افغانستان کی مختلف صوبوں میں, اور وہ بڑا خطرہ ہے طالبان کے لیے. طالبان کی لوکل طالبان سے زیادہ خطرہ ان کے لیے وہ داعش بن چکا ہے. تو اگر طالبان بھی اس بات پہ سوچ لے اور پاکستان اپنے وعدے پورا کر لے, افغانستان تو ہے تیار, تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ راستہ تو نکل جائے گا.
اوکے, بہت شکریہ میرویس افغان صاحب آپ کا, رستم شاہ مومن صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. سامعین, آگے چل کر پاکستان انڈیا کمپریہنسو ڈائیلاگ کا جو اعلان کیا گیا ہے, جس پہ اتفاق رائے جو ہے وہ سامنے آیا ہے گزشتہ دنوں, اس کے مستقبل پہ ہم بات کریں گے. اور آج جس طرح شروع میں میں نے کہا کہ بھارت کی جو وزیر خارجہ ہے سشما سوراج جی, انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ کو اپنے دورے سے متعلق بریف بھی کیا ہے, اس پہ بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے, پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید, جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے. اس وقت بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے راکیش کمار جی نے, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب, دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. راکیش کمار جی, آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. آج ہم نے سنا ہے کہ سشما سوراج جو ہے بھارت کی وزیر خارجہ, انہوں نے بریف کیا ہے پارلیمنٹ کو اپنے حالیہ دورے پاکستان پر. ہمیں بتائیے کا کیا موڈ کیا تھا, جو لا میکرز ہیں انڈیا کے ان کا کیا رد عمل تھا, کیا سرگرمیاں ہوئی ہیں؟
جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے, سشما سوراج جی 7 تاریخ کو پاکستان سے لوٹنے کے بعد, کیونکہ اس میں سنسد چل گئی تھی بھارت میں, تو انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ, اپنی بریفنگ جو پارلیمنٹرینس کے بیچ میں دینے کی کوشش کی, اس میں انٹرپشن ہوئے, کیونکہ لوگوں کا تھوڑا سا یہ کہنا تھا कि ऐसा क्यों अचानक गवर्नमेंट क्यों अपना स्टैंड बदलना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान से पहले शर्त थी कि बात तभी होगी कि जब तक टेररिज्म पे कोई एक खुला रास्ता या कोई बात क्लियर ना हो पाकिस्तान की तरफ से, तब तक ऐसी बात ना की जाए। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी बिना इस चीज़ को क्लियर किए हुए क्यों बात आगे बढ़ाई जा रही है? सुषमा स्वराज जी ने कहा कि हम इसको ट्रस्ट के आधार पर विश्वास करके दोनों फिर से रास्ता हम कोशिश करते हैं कि आपस में जो रिश्ते हैं उनको आगे बढ़ाएं, एक विश्वास करके कि पाकिस्तान भी इस बात को समझेगा कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार इसको आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि विपक्ष इस बात से अभी संतुष्ट नहीं है कि ऐसी क्या वजह हो गई कि जो कि दो बार सरकार जो है पहले शर्त रखती थी कि नहीं जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा या उस पर कोई बात सिर्फ उसी पर बात हो सकती है और किसी इशू पर बात नहीं होगी, तो क्यों ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी है इन सब बातों को लेकर के। लेकिन उनको स्टेटमेंट देने में बड़ी खुश हुई, फिलहाल स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भारत और पाकिस्तान एक ट्रस्ट के आधार पर, आपसी सहमति के आधार पर या विश्वास के आधार पर बात करने की कोशिश करेगा, और भारत की सरकार चाहती है कि नहीं यह रिश्ता अच्छा हो, और सिर्फ इसमें बायलेटरल रिलेशन की ही बात नहीं है, इसको दूसरे देशों को भी ध्यान में रख करके बात करने की ज़रूरत है, इसलिए भी ये ज़रूरत।
ओके कुमार जी, हमें ये बताइएगा जो आपने इंटरप्शन की बात की कि बाज़ सियासी जमातों या लॉ मेकर्स की तरफ से इंटरप्शन हुई है जब वो बात कर रही थी, आपने दौरे के बारे में बता रही थी, ये सियासी जमातें जो हैं ये कौन सी थीं और ये एक सियासी रंग इसको दिया जा रहा था या वो वाकई इसमें संजीदा हैं और वो नहीं चाहते कि भारत के साथ अमन मुज़ाकरात हों?
देखिए, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसकी कितनी उसमें, गवर्नमेंट के ऊपर विपक्ष का हमेशा रहता है, कई पार्टीज़ हैं, कांग्रेस भी हैं, दूसरी पार्टीज भी हैं, जो कि ये समझती हैं कि ये गवर्नमेंट विपक्ष के लिहाज से जो बातें सामने करती है वो पीछे कुछ और करती है, इस वजह से उनको अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो आज सुषमा स्वराज कह रही हैं कि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, ऐसा क्या नया ट्रस्ट हो गया है जिस पर कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आ पा रही है और इस पर विश्वास करना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को खुलासा करने के लिए क्योंकि इसमें डिटेल्ड वो चाहते थे और वो बात सामने नहीं आ पा रही थी, ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन इसमें सियासी कितनी है, कितनी डिप्लोमेसी है और कितना अपने को क्रेडिट लेने और सरकार को नहीं लेने देने की बात है, ये हर सरकारों में चलता है, हर विपक्ष ये कोशिश करता है, लेकिन सरकार की आज की जहाँ तक कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, और उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी दौरा करेंगे पाकिस्तान का, यहाँ तक बात आई, अब इसका आगे जैसे भी सरकार दिखाएगी, भारत सरकार की जनता के बीच में विश्वास पैदा करेगी, अगर लगता है कि नहीं किसी ऐसे हल की बात की जा सकती है जिसमें कुछ नतीजा निकले तो जरूर शायद विपक्ष भी साथ देगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं।
ओके सजाद मीर साहब, हमें ये मालूम है कि इस तरह के जो अनासिर हैं वो भारत में भी पाए जाते हैं और यहाँ पाकिस्तान साइड पे भी मौजूद है, कि जब भी अमन मुज़ाकिरात की बात हो या जो बातचीत है उसके ज़रिए मसाइल को हल करने की बात हो तो वो उठ खड़े होते हैं और इसकी मुखालफत करते हैं। ये बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, लोगों का रद्द अमल, सियासी जमातों का आलमी सतह पर क्या?
पाकिस्तान में जी आज की सुषमा स्वराज की जो तकरीर है उस पर तो ज्यादा गुफ्तगु नहीं हो रही, दूसरी बातें हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल उनका पाकिस्तान में आना एक वेलकम साइन गिना गया है और जहाँ लोगों ने इसको सराहा है, तारीफ भी की है, उस तारीखी लम्हे पे जब ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी मैं वहां मौजूद था और उस वक्त भी मौजूद था जब आगरा में समट हुई थी मुशरफ के साथ, बल्कि उसी मेज पे मौजूद था, खाने की मेज पे जिसमें सुषमा स्वराज थी। वो एक बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी है, बात भी करती है, बड़े लोगों को अपने साथ एंगेज करके बात करने का ढंग जानती है, चुनाचे जहाँ लोग बहुत इंटरेस्टेड थे कि वो बहुत बयान देती रही है, यहाँ आकर उनका रवैया क्या बनता है इसका ये अंदाजा होता है लोगों को। देखिए लोग तजिया करते हैं, तो कल जो तापी का इफ्ताह हुआ है یہ جو پائپ لائن جائے گی ترکمانستان سے افغانستان سے ہوتی پاکستان اور انڈیا تک جائے گی, تو اس سے چاروں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ جیو پالیٹکس سے زیادہ جیو اکنامکس کے بنتے دکھائی دیتی ہیں. اور وہاں بھارت کے صدر بھی موجود تھے, پاکستان کے نائب صدر بھی موجود تھے, پاکستان کے وزیر اعظم بھی موجود تھے, افغانستان کے صدر بھی تھے اور ترکمانستان کے صدر کو تو ہونا تھا. تو یہ چاروں لیڈروں کا وہاں اکٹھا ہونا, پھر شنگھائی کانفرنس پہ جانا, یہ پورا جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس سے نہ کوئی انڈیا الگ رہ سکتا ہے نہ پاکستان الگ رہ سکتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں اور انڈیا کی خواہش نہیں ہے, انڈیا بھی یقیناً یہ چاہتا ہے, لیکن ان کے کچھ نیشنل ایشوز ایسے تھے, مسائل ایسے تھے جہاں لگتا تھا کہ ایک سال تک کہ مودی صاحب شاید کسی اور لائن پر چلنا چاہ رہے ہیں, وہ لائن جو کہ شاید بھارت کے مفاد میں بھی نہیں ہو. وہاں انٹرنل پروٹیسٹ بھی بہت ہوا ہے, بڑی کمال کیا وہاں کے لوگوں نے, دانشوروں نے, اور جب بہت سی پابندیاں لگائی گئیں گانے والوں پر, بہت سی چیزیں دہرانے کی بات نہیں اچھی نہیں لگتی, تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا, باہر کے لوگوں کی بات. انٹرنیشنل پیس سچویشن ایسی ہے اور جو ہمارے خطے کی ایک اسٹیٹک صورتحال ہے اس میں مسٹ ہو جاتا ہے کہ ساری پارٹیز آن بورڈ ہو. افغانستان جب تک اسٹیبل نہیں ہوتا, ابھی میں گفتگو سن رہا تھا, اس وقت تک سے پورا خطہ اسٹیبل نہیں ہو سکتا. اور ہارٹ آف ایشیا کا تو مطلب بھی یہی نکالا جاتا ہے, اقبال کا مسئلہ کہ دل ہے ایشیا کا افغانستان جو ہے, علامہ اقبال نے اس زمانے میں یہ بات کہی تھی. تو اس طرف سارے جو ملک ہیں, ایران ہے, پاکستان ہے, چین ہے, انڈیا ہے, ادھر سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں, روس ہے ایون, یہ سارے ملک جو ہیں جب تک آن بورڈ نہیں ہوتے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا. اور دنیا کی توجہ اب دوسری طرف بھی زیادہ ہے. پہلے ایک چکر تھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں ایشیا پائیوٹ, وہاں انٹرسٹ ہے زیادہ چین کا بھی اور امریکہ کا بھی, اب مڈل ایسٹ بھی ایک بڑا ہوا ہے. تو غالباً وہ سب لوگ یہی چاہتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں ایک طرح کی جو بات انڈیا کی پارلیمنٹ میں کہی گئی وہ ایک اپوزیشن کا رویہ ہوا کرتا ہے, ہمارے یہاں بھی وہی ہو رہا کرتا ہے,
سیاست کا حصہ اس کو کہہ لیں,
بڑے سخت بیان دیتے رہے ہیں تو اب کیوں جا رہے ہیں, مطلب ایک مشکل میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے. اور کبھی کبھی حکومتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سچ بول دیں. میرا خیال یہی صورتحال ہوتی تھی کہ جو وہاں پیدا ہوئی ہے.
جی سجاد میر صاحب, پارلیمنٹ میں ایک جو اہم بات سشما سوراج جی نے کی ہے وہ یہ بامبے حملوں کے حوالے سے بھی کی ہے کہ پاکستان کو وہ بتا کے آئی ہیں کہ اس میں جو ملوث مبینہ ملزم جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے الفاظ میں ان کے خلاف کاروائی جو ہے اس کو تیز کر دیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تو یہ کہہ چکا ہے کہ عدالت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف شواہد جو ہیں وہ انف نہیں ہیں, کافی نہیں ہیں, اور یہ کہ عدالت جو ہیں وہ حکومت کے ماتحت نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان نے ایگری کیا ہے اطلاعات کے مطابق, مزید پاکستان کیا کر سکتا ہے؟
پاکستان مزید یہ کر سکتا ہے کہ جو اگر انڈیا ثبوت دے, مثلاً اب ایک نیا قضیہ اٹھ گیا ہے کہ جس اجمل قصاب کو پکڑ کے آپ نے پھانسی دی ہے, اصل اجمل قصاب جو اجمل جہاں سے گیا تھا وہ تو ایک ڈفرنٹ آدمی تھا, جس کو جس علاقے کا ثابت کیا وہ نہیں. تو کئی سوالات ایسے اٹھتے ہیں کہ جہاں پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ سوال پوچھتی ہیں پروسیکیوشن سے کہ جناب اس کے کیا ثبوت ہے, کیا دلیل ہے. ان کے پاس عموماً وہ اتنی نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا عدالتی نظام بھی ہو. وہ جو قریب سے ہم نے لا بریکر سے پوچھا بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ حافظ سعید یہ لوگ بالکل کسی بات میں شامل تھے کہ شامل نہیں تھے, لیکن وہ کیس عدالتوں میں بن نہیں پا رہا. اور میرے خیال میں اس میں کچھ ہندوستان سے بھی کوتاہی ہوئی ہے کہ اس نے جو اگر ان کے پاس بہت سے ثبوت تھے تو اس کو کھلے دل سے فراہم نہیں کیا ہے. اب اجمل قصاب کا ہی بیان کئی سو صفحوں کا ہے, مراٹھی زبان میں ہے, اور وہ بیچارہ یہاں سے پنجابی جانتا ہوگا, اس نے بیان دیا ہوگا یا اردو میں بیان دیا ہوگا, مراٹھی کا اس کو تعلق. اور پاکستان میں بڑا مشکل ہو گیا اس کو ڈیسائفر کرنا. تو پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ اس کو ری اوپن کرے, دوبارہ بات کرے اور عدالت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے حکومت اور میرا خیال میں انڈیا بھی اس پہ انسسٹ کر رہا ہے, اس کو بھی پتہ ہے ایسی باتوں کا نتیجہ کیا نکلا کرتا ہے.
ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے راکیش کمار جی کے جو بامبے کیس کو پھر سے کھولنے کی جو بات کی ہے سشما سوراج جی نے, نئے شواہد دیے جائیں گے یا انہی شواہد کی بنیاد پر بھارت جو ہے پاکستان سے یہ کیس ری اوپن کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے؟
قانونی درستی سے دونوں چیزیں ہوتی ہیں, زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی نیا ایویڈینس ہو, نئے ثبوت ہوں, تب کیس کو ری اوپن کیا جائے, یا پھر अगर उन्हीं पुराने सबूत को किसी वजह से ऐसा पाया जाता है कि नहीं, इस सबूत को सही पेश नहीं किया गया जिसकी वजह से शायद ये नहीं वो सजा हो सकती थी, या दोष कोई और हो सकता था, या दोषी कोई और हो सकता था, तब ये चीज़ें खोली जाती हैं। अभी ये चीज़ उतनी क्लियर नहीं है कि किस आधार पर ये किया जा रहा है, बट कानून में दोनों चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ों पर भी नए तरीके से उसको पेश किया जा सकता है कि इसका मतलब ये है, इसका इंफ्रेंस एविडेंस ये है, और नई चीज़ें भी अगर कोई नई और भी बात आई है, नए एविडेंस इस बीच में और कलेक्ट हुए हैं जो कि उस समय छूट गए थे या नहीं थे, उसको भी अदालत की नज़र में लाया जा सकता है और उस एडिशनल एविडेंस के बेसिस पर फिर से केस को रीओपन करने की तैयारी की जा सकती है। ऐसा होता है।
ठीक है, अब कुछ कॉलर्स हैं, मुख्तसर हम उनको सुनना चाहेंगे। लंडी कोतल से मतीन सुलेमानी जी, अस्सलाम वालेकुम मतीन सुलेमानी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
मान हजरत की इंडिया से जो मेहमान हजरत है, से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आर यू एग्री दैट द कश्मीर इशू शुड बी प्रेजेंटेड इन UNO आर नॉट, व्हाई एंड देन हाउ वी शैल मेक गुड रिलेशनशिप विद इंडिया?
सही, ठीक है। वैसे कश्मीर के बारे में इन दिनों जो बात की जा रही है मीडिया में, वो ये कि दोनों मुल्कों में इतफाक़ ये हुआ है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसके ज़रिए कश्मीर के इशू को हल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें कहाँ तक सदाकत है हमें नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तानी और जो इंडियन मीडिया है उसमें इस चीज़ पे काफ़ी हद तक बहस हो रही है आजकल। मलिक नाइब कुहार से जी, मलिक नाइब साहब अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप हो गई उनकी लाइन। लियाकतुल मुल्क दीर से उनकी लाइन भी शायद ड्रॉप हो गई है। ओके जी, लियाकतुल मुल्क साहब जी, जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ऐसा है जी कि सजाद मियां साहब से मेरा सवाल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो साहब के जो गैस मनसूबा है या ये जो हमारा चाइना कॉरिडोर, गवादर कॉरिडोर जो इकोनॉमिक, इनके तीनों ममालिक के आवाम पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। या ईरान का मामला भी हल हो गया, गैस का वो पाबंदियाँ अमेरिका इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन असल बात ये है कि वो इतिमाद की फिजा तो नहीं है जो कायम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, एक तो कश्मीर का मसला मेरे भाई ने कह दिया है कि वो मेन चीज़ है, बड़ा मसला है। दूसरा ये जो हमारी वज़ीर आज़म साहब ने और हमारे हुक्मरानों ने उनको अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुदाखलत, राह की मुदाखलत की शवाहिद जो है वो उनको दे दिए, जिस पर वो खामोश है और आवाम को जो है वो अंधेरे में रखा जा रहा है। इस तरह जो मुंबई का वाक़ है उसके भी ठोस शवाहिद नहीं मिले जो यहाँ के आवाम या वहाँ के आवाम को मुतमईन कर सके कि वाकई ये सच है और ये हुआ। जिस तरह की मुंबई का ड्रामा था, 9/11 का ड्रामा था इसका, ये भी उस तरह का ड्रामा है और कोई हकायक आवाम के सामने थी।
जी, ये आपके व्यूज हैं, लेकिन 9/11 हो या बॉम्बे अटैक्स हो, पाकिस्तान के जो अहदेदार हैं, सिविलियन गवर्नमेंट हो शायद या फिर अस्करी उसमें लोग हों, वो ये मान चुके हैं कि ये वाकियात हुए हैं। आप अभी तक किस पे कन्विंस्ड नहीं हैं लियाकतुल मुल्क साहब, हैरत की बात है, लेकिन कॉल करने का बेहद शुक्रिया। और इस सेगमेंट का टाइम बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुका है। सजाद मीर साहब, राकेश कुमार साहब, आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आइंदा डिटेल में इस टॉपिक पे आपसे बात होगी। हम आगे जाएंगे और चिनार में जो बम धमाका हुआ है उसके बाद जो सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे, साथ कराची के हालात पर भी गुफ्तगू होगी। ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब वेल नोन डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी सामीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। और इस वक्त ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बार बार आपका नाम मैं बोल रही हूं आज।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے پاڑے چنار میں, کئی افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں, تقریباً 2 درجن, بے شمار لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں, اور اگر ہم دیکھیں تو اس سے ایک دن پہلے آئی ایس پی آر کی طرف سے کچھ اعداد و شمار جاری ہوئے تھے کہ ہم اتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں دہشت گرد, اتنوں کو ہم نے ملک بدر کر دیا ہے, پاکستان سے باہر نکال دیا ہے, لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات کا رونما ہونا کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیے, آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے 3400 دہشت گردوں کو ہلاک کیا, 21,000 سے زیادہ کو گرفتار کیا.
صحیح.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک میں جتنے دہشت گرد تھے وہ سارے کے سارے ہلاک یا گرفتار ہو چکے ہیں. یہ جو لوگ ان کی باقیات ہیں وہ تو بدستور اپنا کام کرتے رہیں گے, دکھائیں گے جہاں ان کو ممکن ہوگا. صرف آپ یہ نوٹ کریں کہ پہلے وہ مرکزی علاقوں میں اور بالکل اندرون ملک ہر جگہ پہنچ چکے تھے, اب وہ انہوں نے ٹارگٹ جو چنے ہیں وہ پیریفرل ایریا میں چنے ہیں, مرکز سے دور اور ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں ان کے لیے ایسی کاروائی کرنا نسبتاً آسان ہو. تو اس لیے یہ دہشت گردی کو اوور نائٹ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ سری لنکا نے 17 سال یہ جنگ لڑی, تو پاکستان کو بھی ایک لمبی جنگ کے لیے تو تیاری اس کی ہے. اور جیسے کہ ہم نے بار بار اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ آخری دہشت گرد تک یہ جنگ جاری رہے گی, تو میرے خیال میں اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس کی توقع کی جا سکتی تھی.
اوکے, لیکن یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب, اوکے, پریشان آپ کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے نمٹنا جو ہے مکمل طور پر نمٹنے میں ٹائم لگے گا ان کو ختم کرنے میں. اوکے, اس سے ہم جی اتفاق کر لیتے ہیں, لیکن اس میں جو ایک خطرناک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ لشکری جنگوی نے جس کے سربراہ ملک اسحاق جو ہیں وہ ہلاک بھی ہو چکے ہیں, اس نے ذمہ داری قبول کی ہے, تو یہ گروپ اس کا سربراہ نہیں رہا, اس کا مطلب ہے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اب بھی موجود ہے, یہ گروپ اب بھی فعال ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. ایک یہ کہ لشکری جنگوی کا جو بیان آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بم دھماکہ جو ہے شام میں بشار الاسد جس طرح سنی مسلمانوں کو مار رہا ہے, اور ایران جو کارروائی کر رہا ہے لشکری جنگوی کے بقول, یہ اس کا رد عمل ہے. تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر اس طرح مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے امپیکٹ جو ہے اسی طرح پڑتے رہیں پاکستان پر؟
دیکھیے, یہ جو انتہائی اس طرح کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے کسی چیز کو بھی جواز بنا کر اپنی غلط کاروائیوں کو کور کرنے والی بات ہے. باقی جہاں تک رہ گیا بشار الاسد کا, وہ اس کے اپنے ملک کا مسئلہ ہے, اور ایران بھی ہمارے اس ملک کے بیچ میں جا کے اگر انوالوڈ ہے تو پاکستان کو اس سے براہ راست تو اثر انداز اس کے اوپر وہ نہیں ہوتے. ہمیں اپنے ملک کے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں. اب دنیا کے کسی خطے میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پاکستان پہ جو ڈالنا وہ تو جہالت کی انتہا ہے. اور ظاہر ہے یہ جاہل لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, اور ان جو مائنڈ سیٹ والی بات جو آپ نے کی ہے, ان کا ذہنی رویہ ہی معتدل نہیں ہے. تو اس لیے ان سے ایسی چیزوں کی توقع کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے.
ٹھیک, اور کہاں تک پاکستان تیار ہے یہ بھی ایک سوال ہے, لیکن ٹائم کافی کم ہے. بریگیڈیئر صاحب, اگلا جو ایشو ہے جس پہ آپ کے میں کمنٹس لینا چاہوں گی وہ کراچی میں جو رینجرز ہیں ان کے اختیارات میں توسیع کا مسئلہ ہے. یہ بتائیے گا یہ مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟
مسئلہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ فوج کا یا رینجرز کا جو نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی جرم میں سے آگے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ اس جرم کو فالو کس نے اس کو بیک اپ سپورٹ دی تھی, تو اس بندے کو بھی پکڑا جائے. اور اگر کرپشن سے کمایا ہوا پیسہ جو ہے وہ بھی دہشت گردوں کو پہنچایا گیا ہے تو کرپشن کرنے والوں کو بھی پکڑا جائے. تو وہاں ایک صاحب ہیں جن کا نام ڈاکٹر آسم ہے, وہ ایک طوطا ہے, اور اس طوطے میں جان ہے زرداری صاحب کی. زرداری صاحب تو فوج کو دھمکی دے کے جا کے ملک سے باہر بیٹھ گئے, لیکن وہ طوطا جو پکڑا گیا ہے تو وہ ان کے خلاف ٹرٹر بیان دے رہا ہے. اب وہ ان کو فکر ہے کہ یہ طوطا اگر ہر چیز بیان کر گیا تو پھر تو میرے لیے بھی پاکستان میں لوٹنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے چونکہ وہاں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, ان کی اظہر کوشش ہے کہ یہ جو کرپشن ریلیٹڈ بیک اپ سپورٹ ہے اس کو بی جے پی بیچ میں سے ڈیلنگ کر دیا جائے. اور ظاہر ہے اس کو ڈیلنگ کر دیا جائے تو پھر جڑیں بدستور وہیں رہیں گی, اور ظاہری اوپر اوپر سے آپ صفائی کر دیں گے.
لیکن بریگیڈیئر صاحب, یہاں ایک پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کرپشن جو ہے وہ صرف پی 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 کرتا ہے, کیا کرپشن اور دہشت گردی جو ہے وہ صرف سندھ تک اور کراچی تک وہ محدود ہے؟ یہاں پر پی 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 کا یہ بھی موقف ہے کہ پنجاب میں رینجرز کیوں نہیں بھیجے جاتے؟ وہاں آج بھی پنجاب یونیورسٹی سے 5 اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے ان کو دہشت گردی کے ساتھ لنک کے اس میں گرفتار کیا گیا ہے. تو پھر اس میں کہاں تک آپ کو وزن نظر آتا ہے؟
آپ نے موضوع بہت بڑا چھیڑا ہے, میں مختصر ترین الفاظ میں بولوں کہ کراچی
جی میں تو رینجر کم ہے,
18 سال سے ہیں
جی,
18 سال سے ہیں وہاں, اگر
18 نہیں 26 ایئرز سے ہیں. رینجرز جو ہیں وہ 1989 میں کراچی ان کو رینجرز کو تعینات کیا گیا تھا, بلایا گیا تھا, لاسٹ 26 ایئرز سے یہ موجود ہیں وہاں پہ.
26 سال کہہ لیں لیکن زیادہ ایکٹیولی میں 18 سال گن رہا ہوں 1992 سے آنورڈ. بہرحال ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا تو رینجرز تو تب سے وہاں ہیں کیونکہ پولیس از ٹوٹلی ان ایکٹیو ان ایفیکٹیو. تو اس لیے یہ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا بھی یہ ہو گیا کہ کیا کرپشن صرف سندھ میں ہے یا کہیں اور ہے؟ ہم کرپشن کو تو انکار کوئی بھی نہیں کر رہا. فی الحال تو رینجرز اس کرپشن پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں جس کرپشن کا پیسہ انڈائریکٹلی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ جنہیں اس کو سادہ کرپشن سمجھ کے بیچ میں سے ڈیلنگ کر دیا جائے, جو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے قومی جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو پھر سندھ گورنمنٹ کی اور پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ جو ہے قطعی غیر مناسب ہے.
اوکے, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آئندہ ڈیٹیل میں اس موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ سر, ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس وقت ہمیں مشتاق احمد مہر صاحب نے جوائن کیا ہے. آپ ویل نون سفارتکار ہیں پاکستان سے, اور خالد فاروقی صاحب کچھ دیر میں برسل سے ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. جی خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ؟ اوکے, ابھی انہوں نے جوائن نہیں کیا. مشتاق احمد مہر صاحب, آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. لیبیا میں ایک متحدہ حکومت کے لیے کوششیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. ایک بہت اہم اجلاس بھی ہوا ہے جس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی موجود تھے, اور اس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ 40 دنوں کے اندر یہ حکومت جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. مختلف دڑیں وہاں پہ موجود ہیں, آپ کے علم میں ہیں. کہاں تک آپ کو یہ سب کچھ ممکن نظر آتا ہے, ایک متحدہ حکومت لیبیا میں قائم ہو سکے گی؟
40 دن کا پروگرام تو بہت شارٹ پروگرام ہے, اتنی جلدی تو نہیں ہو سکے گا. لیبیا ایک وار ٹون کنٹری ہے, ٹرائبل کنٹری ہے, اور وہاں پہ بہت سارے گروپس ہیں جو پاور سیکھ کر رہے ہیں, لیکن یونائٹیڈ نیشن کی جو نیگوسیشنز کی ایفرٹس ہیں وہ کامیاب ضرور ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ یہ ایکسپیرینس ہے, عراق میں بھی یونائٹیڈ نیشن نے جب انٹروین کیا تھا تو صدام حسین بہت سی باتیں مان گئے تھے. یہ جو مغرب کے لوگ ہیں سارے عرب, یہ یونائٹیڈ نیشن پہ بلیو رکھتے ہیں کیونکہ ان کو کالونیلائزیشن کا بہت ایکسپیرینس ہے. یہ نہیں چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی اور طاقتور ملک یا ملکوں کی یونین آ کے پھر ہم پہ قبضہ کرے. تو یونائٹیڈ نیشن کے آسوسیشن میں ان کے انڈر اگر کوئی نیگوسیشن ہوں گی اور کوئی ریزنیبل فارمولا نکل آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ لیبیا کی یونٹی ممکن ہے. لیبین اکٹھا رہنا چاہتے ہیں, گرچہ وہاں پہ بہت ڈفرینس ہے تیل والے علاقے میں اور وہ علاقہ جو ٹریپولی وغیرہ جہاں پہ پورٹس وغیرہ ہیں, تیل نہیں نکلتا. لیکن پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ جو کنٹرولنگ پاورز ہیں ان کو ایک سینسیبل اور ایک ایکویٹیبل اچھا فارمولا لانا پڑے گا جو کہ عرب مزاج کے مطابق ہو.
اوکے, ایک اور جو ایشو ہے وہ ظاہر ہے آئی ایس ایس کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہے. اور مشتاق احمد مہر صاحب, جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جان کیری جو ہیں امریکی وزیر خارجہ, کل میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق شاید ماسکو کا دورہ کریں. آپ کو معلوم ہے دونوں ممالک کی جو فورسز ہیں وہ ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ جاری ہیں شام میں, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ داعش کو نشانہ بنا رہا ہے, جبکہ روس جو ہے اس کا ہدف بشار الاسد کے مخالف جو گروپس ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. کیا ایک پیج پر جب ہم ان دونوں داعش کے خلاف کاروائیوں کے لیے ایک پیج پر دونوں ممالک کے آنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو دورہ ہے یہ کچھ اہم ثابت ہو سکتا ہے؟
جی ہاں, دورہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ جان کیری کی بہت ریپوٹیشن ہے, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اور بہت اچھے ڈپلومیٹ ہیں, بہت سیزن ڈپلومیٹ ہیں, اور رشیا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن روس اور امریکہ کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت ظاہر ہے. روسی نہیں چاہتے کہ سیریا کی کسی بہانے پہ, کسی ایکسکیوز کی وجہ سے ڈویژن ہو, اور وہ روس میں جو سیریا میں جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی ویک نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ ایران, سیریا اور سوویت یونین یہ ایک, ٹو سم ایکسٹینٹ چائنا, ایک یونین سی بن گئی ہے, وہ یونین کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو امریکن اگر ایگری کر جائیں گے کہ ایک کنسلٹڈ ایفرٹ ہو جس میں صرف داعش کے ایلیمنٹ کو سیریا سے نکالا جائے, تو وہ رشینز اگری کریں گے. رشینز بہت کین ہے میری اسیسمنٹ کے مطابق کہ داعش کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو مڈل ایسٹ سے نکالا جائے, اس سے کہ داعش اب آہستہ آہستہ افغانستان کی طرف آ رہا ہے, پاکستان میں اس کے نشان ہمیں ملتے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی ملتے ہیں, لیکن ایک دفعہ وہ سینٹرل ایشیا میں اگر پہنچ گئے, خاص طور پہ یہ تاجکس اور ازبیکس اور وہ لوگ جو افغانستان کی جنگ میں 30 سال تک مصروف رہے ہیں, اگر وہ داعش کی گود میں چلے گئے تو سوویت یونین کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تو داعش کو ختم کرنا روس کی ٹاپ پریارٹی ہے, کیونکہ وہ ایک کچنیا کا پرابلم ہے, دوسرا چائنیز مسلم کا پرابلم ہے. تو میں اس ریجن کو یوں دیکھتا ہوں کہ چائنا اور روس مل کے داعش کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف ایران کی مدد نہیں کرنا چاہتے, شیعہ سنی سیکٹیرین فساد نہیں ہے, بلکہ وہ اس موومنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہیویلی فنڈامنٹلسٹ ہے, سیکٹیرین ہے, اور جو کہ بہت ڈیمیجنگ ہے, جس کی اپیل بہت ہے.
صحیح, بے حد شکریہ مشتاق احمد مہر صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ سر آپ نے ٹائم دیا. خالد فاروقی صاحب, بتایا جا رہا ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ٹائم کم ہے, تو فرانس میں جو علاقائی جو انتخابات ہوئے ہیں اس پہ ہی ہم بات کر سکیں گے آپ سے. بتائیے گا اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں, اور یہ علاقائی انتخابات کے نتائج ابھی تک جو بھی سامنے آئے ہیں اس کے اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, ڈیفینیٹلی اثرات اس کے گہرے ہیں فرانس کی سیاست پر. فرانس میں نیشنل فرنٹ کی جو کارکردگی ہے اس میں 45% ووٹ انہوں نے لیے, وہ دونوں مین اسٹریم پارٹیز سے آگے ہیں. لیکن جو ٹیکٹیکل وڈرال تھا سوشلسٹ پارٹی کا شمالی فرانس اور جنوب مشرقی فرانس میں, دو اہم ریجنز میں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مین اسٹریم پارٹی لا ریپبلکان, جس جو یو ایم پی کا کنٹینیویشن ہے نکولاس سرکوزی سابق صدر کی قیادت میں, اس نے جو ہے وہ گین وہاں کیا اور وہاں الیکشن جیت لیا. تو یہ ایک سوشلسٹوں کا ایک ٹیکٹیکل موو تھی, جس کی وجہ سے وہ فور نیشنل نیشنل فرنٹ کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ایک ظاہر ہے کہ نیشنل فرنٹ جو ہے وہ 10 اور 11% سے 45% تک پہنچ گیا ہے, تو یہ ایک انتہائی تشویش کی بات ہے فرانس میں نیشنل فرنٹ کا اس حد تک چلے جانا. لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ 13 نومبر کا واقعہ ابھی تازہ تازہ ہے, اور اسی سال جنوری میں شارلی ہیبڈو ہوا تھا فرانس میں, ان دونوں واقعات کے نتیجے میں ایک جذباتی فضا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ رائٹ ونگ, ایکسٹریم رائٹ ونگ کی طرف رجوع کیا ہے انہوں نے. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکولر پالیٹکس, جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے, ظاہر ہے وہ اسٹرائک بیک کرے گی.
اوکے, یہ مسلمان جو ہیں ان کے کافی تحفظات اور خدشات, کافی انتظار کر رہے تھے وہ کہ کیا ریزلٹس نکلیں گے, اب جب کہ ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, اب ان کا رد عمل کیا ہے مسلمانوں
کو؟ ایک طرح سے انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ نیشنل فرنٹ کو دونوں پارٹیوں نے مل کر مین اسٹریم کی شکست دے دی ہے. ایک تشویش تو پائی جاتی تھی مسلمانوں میں, اور وہ ایک جو مسئلہ چلا آ رہا ہے فرانس میں مارجنلائزیشن کا مسلمانوں کی, وہ ہے. لیکن فرانسیسی سیکولر جمہوریت کی بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے. فرانس جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ تاریخی پس منظر, سیاسی پس منظر, سیکولرزم کا پس منظر رکھنے والا ملک ہے, وہ باسٹین ہے فریڈم کا اور سیکولر پالیٹکس کا. تو مسلمانوں کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ان کے خود بھی لیڈروں نے اور جو رزلٹ آئے اور جس طرح
اس کے بعد وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ خالد حمید فاروقی صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی پروگرام جہاں رنگ کا ٹائم بالکل اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ پروگرام تک شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.